الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخفوف على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق
الله أكبر صلى الله عليه وسلم
ہماری گفتگو اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ دو مجالس جو میسر اور عنوان ہے توحید باری تعالی. پچھلی تقریر جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس میں ظاہر ہے کہ اپنی کوتاہی اور تنگی وقت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ توحید دو پہلو رکھتی ہے, دو جہت کی حامل. ایک جہت اس کی فکری اور نظریاتی ہے اور دوسری جہت عملی پریکٹیکل. اور معصومین علیہ السلام کی زندگی اور صحیح صحفائے آسمانی ان میں دونوں ہی پہلوؤں کو کور کیا گیا ہے. دونوں ہی پہلوؤں دونوں ہی جہتوں سے متعلق امور ہمارے سامنے لائے گئے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے توحید نظری کے حوالے سے سب سے زیادہ معارف و مطالب بیان فرمائے. اور ہماری یہ بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام کا اتنا زیادہ ذکر کرنے کے بعد, اتنا محبت کا دم بھرنے کے باوجود علی علیہ السلام کا کلام ہمارے لیے بہت زیادہ مجہول ہے. یعنی ہم علی علیہ السلام کے کلمات اور معارف سے بہت زیادہ جاہل ہیں, نہیں پتہ. بلکہ اگر آپ خطبہ اول کو ہی دیکھیں نہج البلاغہ میں, اس میں ہی اتنے بلند مرتبہ معارف ہیں. اور خود ہمیں اس کو پڑھ کے بار بار یہی محسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پڑھنے کے بعد بھی کہ کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں سمجھا. اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ کے اندر بہت سارے خطبات, جس میں خطبہ نمبر 49, 183 یا 184 اور اس کے آگے, یعنی کہ کم از کم 30 سے 40 خطبات ایسے ہوں گے کہ جس میں آپ نے توحید کے اعتبار سے بہت ہی گہرے عمیق اور بلند معارف بیان فرمائے. تو بہرحال پچھلی گفتگو کی تکرار مقصود نہیں ہے, صرف اس نقطے کی طرف اشارہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ توحید کا ایک نظریاتی فکری عرفانی پہلو ہے اور دوسرا توحید کا عملی پہلو ہے. یعنی توحید کے نظریے کو قبول کرنے کے بعد, توحید کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کی زندگی میں کیوں کر تبدیلی آنا چاہیے, ایک انسان کے اندر کس قسم کے اس کے وجود پر آثار اور نتائج مرتب ہونے چاہیے. پچھلی گفتگو میں میں نے توحید نظری کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کی حقیقت تک کسی مثال کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا کسی بھی تمثیل و مثال کے ذریعے, اور اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا کسی بھی تشبیہ کو استعمال کر کے. اور کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس وحدانیت کا حامل ہے کہ جو وحدانیت کسی بھی دیگر دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی, جس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی. اور توحید عملی کے عنوان سے میں نے انفرادی تبدیلی کا ذکر کیا تھا. انفرادی یعنی ایک فرد اگر توحید باری تعالیٰ کو قبول کرے, اس کی درست معرفت حاصل کرے, تو اس کے وجود اور اس کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کی شخصیت میں سے. اور اس کو اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو وہ مراحل ہیں فنا فی اللہ اور بقا باللہ, کہ بندہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, سب کچھ خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے, قربان کر دیتا ہے, اور اس قربانی کے تشکر کے طور پر خدا بندے کو اس کی شخصیت اس طریقے سے لوٹاتا ہے کہ اس میں اپنی صفات کو پیدا کر دیتا ہے. یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل ہے. آج انشاءاللہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں مجھے فرمائش تو شاید میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں توحید پہ گفتگو کی, لیکن مجھے بابا خمینی کا ایک جملہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ ان کا ایک مکتوب ہے اپنی بہو فاطمہ طباطبائی کے نام, اس میں انہوں نے پہلے کے شعر لکھا ہے کہ فاتی نے مجھ سے ایک نامہ عرفانی کی خواہش کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چونٹی سے کہے کہ مجھے تخت سلیمان لا کے دے دو. وہی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم اس قسم کے کسی موضوع پر یا توحید باری تعالیٰ پر کہ جہاں جس کے سامنے معصومین علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, پیغمبر اکرم جیسی شخصیت جب اپنے رب کے سامنے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کیا فرماتے ہیں, ربی زدنی علما, ربی زدنی فی کا تحیرا, کہ اے میرے رب میں جتنا جتنا تیری طرف متوجہ ہوتا جاتا ہوں اتنا میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا, میرے حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, میرا تحیر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس ان ہستیوں کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت کہ ہم کچھ بھی بیان کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں شعور کو بیدار کرنے کے لیے, کچھ چیزیں ذہنوں کو آمادہ اور اجاگر کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے درجات انسانوں کی معرفت توحید پر منحصر ہیں. کسی بھی انسان کا آخرت میں مقام, اس کا تعین کس چیز کی بنیاد پر کیا جائے گا, کس بنیاد پر ہوگا, کہ اس کی معرفت توحید کیا ہے, وہ اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہے اور اس کی بندگی میں کیا معیار رکھتا ہے. یہ ہے, یہ ہے انسان کے آخرت میں معیار کا تعین, اصل کرائٹیریا. تو اس لیے ذہنوں کو بیدار کرنا, اجاگر کرنا اس حوالے سے. آج بھی انشاءاللہ ایک نقطہ توحید نظری کے حوالے سے اور ایک نقطہ توحید عملی کے حوالے سے. توحید نظری کے حوالے سے میں جو بات آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے, آپ کے ذہنوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا خدا کی معرفت کا حصول ممکن ہے. پہلا سوال کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہستی لامحدود ہے, اس ہستی کی صفات مخلوقات کی صفات سے میل نہیں کھاتی, تو کیا ایسی ہستی کی معرفت کا حصول ممکن ہے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ممکن ہے تو اس امکان کی حدیں کیا ہیں, یعنی کس حد تک ممکن ہے, انسان خدا کی معرفت کے معیار پر کس مقام تک جا سکتا ہے. اب کیا معرفت ممکن ہے یا نہیں, پہلے لفظ معرفت کی تعریف سن لیجیے کہ معرفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جائیں, بلکہ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی درست شناخت کے قابل ہو جائیں. कि अगर उसका नाम लेकर आपको धोखा देने की कोशिश की जाए तो आप इससे महफूज रहें। यह है मारिफत। मारिफत का मतलब इन्हें जब हम कहते हैं मारिफत बारी तआला, मारिफत खुदा, तो यही हम कहना चाह रहे होते हैं कि हम खुदा की तमाम सिफात का अहाता कर रहे हैं। या जब हम ये कहते हैं कि खुदा की मारिफत मुमकिन है तो हम ये भी बयान करना चाह रहे होते हैं कि हम हकीकत खुदा तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मारिफत रब, मारिफत मअबूद का मतलब यह है कि हम खुदा को इस अंदाज से, इस तरीके से, इस जहत से पहचानते हैं कि हम उसके और अपने ताल्लुक से बखूबी वाकिफ हैं। और अगर कोई खुदा के नाम पर हमें धोखा देकर किसी और जगह पहुंचाना चाहे तो उससे बचने की सलाहियत रखते हैं। यह है मारिफत का, मारिफत इलाही का असल मकसद और पहलू। मैं सिर्फ ने बच्चों के लिए और साथियों के लिए जो शायद भी इस मैदान में नए नए वारिद हैं, अब एक लफ्ज़ ज़बान पे आया कि हमारा खुदा से ताल्लुक, उसके लिए एक छोटी सी मिसाल देकर मैं बात समझाऊँ कि ये बड़ा अहम है कि बंदे का, इंसान का अल्लाह से, अपने रब से ताल्लुक क्या है। अच्छा, एक बात और जहन में रखिएगा कि कुरान और मासूम इस अमर पर बहस करना पसंद नहीं करते कि वजूद खुदा है या नहीं है। ये बहस कुरान करीम में कहीं भी नहीं आई है कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हों या दलाइल पेश किए जा रहे हों कि इस कायनात का एक मुदब्बिर और एक खालिक और राज़िक भी है। इसलिए कि ये हकीकत बदीही है, बदीही समझते हैं, ऑब्वियस, कि आपसे ये कहा जाए यानी कि आप धूप में खड़े हों और आपसे ये कहा जाए कि दलील दीजिए कि यहां पर सूरज है, तो आप कहेंगे क्या दलील लाऊं उसमें, यानी इस रोशनी और ये धूप ये खुद दलील है कि आफ्ताब मौजूद है, रोशनी मौजूद। तो इस पर बहस नहीं है, बल्कि बहस इससे आगे के मराहिल पर है, आगे की मराहिल पर। ताल्लुक के हवाले से जैसा मैं बात कर रहा था कि एक छोटी सी मिसाल यह है कि हम अगर अपने जहन में किसी भी चीज का तसव्वुर लाते हैं, तसव्वुर पैदा करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक आइसक्रीम के बारे में सोचा, अब वो जो आइसक्रीम है यानी कि जब आपने सोचा तो आपके जहन में एक तसव्वुर आ गया, एक शक्ल उभर के आ गई, और वो शक्ल क्या है, आइसक्रीम की शक्ल है, या जिस चीज की आपने तस्वीर अपने जहन में उसको लाने की कोशिश, उस जहनी तस्वीर और उस जहनी वजूद के अंदर खास बात यह है कि जब तक मेरी तवज्जो उसकी तरफ रहती है उस वक्त तक वो तस्वीर मेरे सफ़े जहन पे बाकी रहती है, और जैसे ही मेरी तवज्जो उससे हट जाती है वो चीज़ भी गायब हो जाती है। वजूद जहनी, इंसान के जहन में आप जिस चीज़ का तसव्वुर करते हैं वो चीज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक, यानी वो कहां पाई जाती है, मेरे वजूद के अंदर, आपको नहीं खबर मैंने क्या सोचा, आपको नहीं पता इस बात,
सुभानअल्लाह।
और जब तक मेरी तवज्जो उस तक है उस वक्त तक वो बाकी रहेगी, और जैसे ही मेरी तवज्जो उस शय की तरफ से हटेगी वो क्या हो जाएगी, महम हो जाएगी, पर्दा अदब में चली
जाएगी।
वो कहां चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि जाहिर से हटकर किसी पर्दे में चली जाएगी। इन्हें मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इनके मायना क्या है। असल जिस शय का आपने तसव्वुर किया अपने जहन में वो कब तक वो वजूद में कब आई, जब आपने उसकी तरफ तवज्जो की। वजूद उसका कब तक बाकी रहा, जब तक आपकी तवज्जो उसकी तरफ मुनअतिफ और मबजूल रही, और जैसे ही आपने उसकी तरफ से तवज्जो हटाई तो वो गायब नहीं हुई, पर्दे अदम में चली गई, उसका वजूद ही खत्म हो गया। ये जो वजूद और अदम, जाहिर और गायब में फर्क क्या है, کہ ظاہراً ایک چیز نظر آ رہی ہے، آپ اس دیوار کے پیچھے چلے جائیں گے، آپ غائب ہو جائیں گے. آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا وجود ظاہر ہے. آپ اس دیوار یا پردے کے پیچھے چلے گئے، آپ ظاہر سے غائب ہو گئے. لیکن مخلوق کا رشتہ خدا سے ظاہر اور غائب ہونے والا نہیں ہے، وجود و عدم کا رشتہ ہے. کہ اگر میرے خالق کی، میرے رب کی توجہ میری طرف ہے تو میرا وجود باقی ہے، اور جیسے ہی اس کی توجہ مجھ سے ہٹے گی میں کیا ہو جاؤں گا؟ غائب نہیں ہوں گا، عدم میں چلا جاؤں گا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کا وجود ذہنی. کہ جس طریقے سے ہم اپنے ذہن میں ایک شے کا تصور کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہماری توجہ اس کی طرف سے ہٹتی ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے، نہ کہ غائب. سادہ سی طور سے مثال سمجھنا ہے، جیسے یہ بلب ہے. اس بلب میں نظر آنے والی، اس بلب سے نمودار ہونے والی روشنی کس چیز کے مرہونے میں نہ تھے؟ اس برقی رو کی جو اس کے اندر دوڑ رہے ہیں. جیسے ہی انہیں جب تک اس برقی رو کی توجہ اس بلب تک ہے، اس وقت تک یہ روشنی دیتا رہے گا، اور جیسے ہی برقی رو کی توجہ بلب سے ہٹے گی کیا چیز معدوم ہو جائے گی؟ روشنی. تو خدا کا ہم سے رشتہ، خدا کا ہم سے رشتہ کیا رشتہ ہے؟ ظاہر اور غائب کا نہیں ہے، وجود اور عدم کا رشتہ ہے. یعنی میں ہوں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ میں ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی توجہ میری طرف قائم ہے، اس کی دلیل ہے. یعنی روشنی ہے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ برتی رو کی توجہ اس بلب کی طرف ہے. یعنی جیسے ہی برتی رو اس سے ہٹے گی، ویسے کیا چیز؟ روشنی ختم ہو جائے گی. تو اگر میں، آپ سب، یہ پوری کائنات، کل کائنات باقی ہے، نظر آ رہی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی حی و قیوم کی توجہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس پر ہے. یہ ہے معرفت، بنیادی معرفت. یہ بنیادی معرفت عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی معیاری، کوئی معیار کے حوالے سے بات نہیں کرتا، بالکل بنیادی، جو سب کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہر انسان کو اتنی بات سمجھ میں آنی چاہیے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بحث نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں. جو انسان اس پر بحث کرے کہ خدا ہے یا نہیں، اس نے در حقیقت اپنے وجود کو تسلیم نہیں کیا. یعنی حقیقتاً جو یہ بات کہتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، اس نے اپنے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اس نے کسی شے کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. کیونکہ وجود خود پیدا کرنے والے اور مدبر پہ دلیل ہے. سمجھنا معرفت اس سے آگے کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ اپنا اور اپنے رب کے تعلق کی معرفت حاصل کرنا، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. کہ جس طریقے سے روشنی کا، نور کا وجود برق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ برق کی توجہ ہوگی تو نور نظر آئے گا، جیسے ہی توجہ ہٹے گی غائب ہو جائے گا. اور غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے اور کسی پردے کے پیچھے چلا گیا، نہیں، وجود ہی ختم ہو گیا، وجود ہی ختم ہو گیا، یعنی عدم میں چلا گیا. تو پہلا نقطہ معرفت، ایک صلوات محمد ابتدائی تمیزی نقطے کے بعد میں آپ کی خدمت میں جناب امیر علیہ السلام کے قول نقل کروں، دو تین جملے آپ کو سناؤں. خطبہ 49 نہج البلاغہ. لم يطلع العقول على تحديد صفته. خدا عقلوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی صفات کی حدوں پر طلوع ہو سکیں. خدا عقول کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی صفات کی حدود پر طلوع ہو سکیں, یعنی مطلع ہو سکیں, اس کی اطلاع پا سکیں. وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ, لیکن انہیں اس معرفت سے جو واجب ہے محجوب بھی نہیں کرتا. اس ایک جملے میں جناب امیر علیہ السلام نے اس پورے سوال کا جواب دے دیا کہ معرفت کی حد کیا ہے اور معرفت ممکن ہے یا نہیں. کہ خدا عقلوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی صفات کی حد پر مطلع ہو سکیں, اور جتنی معرفت واجب ہے اس سے ان کو روکتا بھی نہیں ہے, اس کے اور ان کے درمیان پردے بھی حائل نہیں کرتا. وہ ہے کہ وجود کی علامتیں اور نشانیاں انکار کرنے والوں کے قلوب کو اس کے اقرار پر آمادہ کر دیتی ہیں. جیسے اسی میں نے اسی کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے دو جملے عرض کیے کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس نے در حقیقت وجود کا ابھی تک اقرار نہیں کیا, اشیاء کے وجود کا اقرار نہیں کیا. کیونکہ اگر کوئی کسی شے کے وجود کا اقرار کرے تو اس کو وجود میں لانے والے موجد کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے بحث ہے ہی نہیں, یعنی قرآن کریم اس بحث کو بحث ہی نہیں مانتا. معرفت خدا کے حوالے سے بحث اس سے آگے واجب معرفت کیا ہے. اور تعالی اللہ عما یقولہ المشبہون, اللہ بلند ہے اس سے کہ جو مشبہ, یعنی جو خدا کو کسی شے سے مشابہ سمجھتے ہیں, وہ جس قسم کے جملے کہتے ہیں خدا اس سے بلند اور بالا تر ہے. والجاحدون له علوا کبیرا, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے خیال سے. خدا کس چیز سے ماورا ہے؟ انکار کرنے والوں کے قول سے, اور وہ جو خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر اسے کسی اور کے مشابہ سمجھتے ہیں. علواً کبیرا, یہ آپ کے دو جملے. اب اس کو تھوڑا سا میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں بیان کروں, اور سب سے پہلے ایک یہ جملہ اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی معرفت ممکن نہیں بلکہ واجب ہے ہر انسان پر, ہر بندے پر, ہر مخلوق پر. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ بغیر معرفت کے اطاعت اور عبادت ممکن نہیں ہے. بغیر معرفت کے, یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کو پہچانتا نہیں اور جھک رہا ہوں,
سبحان اللہ
کیا مطلب لیں گے آپ اس کا؟ مطلب یہ بات ہی سمجھ میں آنے والی نہیں کہ ایک ہستی کو میں پہچانتا نہیں ہوں, اس کی شناخت نہیں رکھتا, اس کی صفات اور اس کی علامتوں کو نہیں جانتا, اور میں اس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں. ایسی کوئی چیز عقل میں آنے والی ہے؟ یعنی کہ صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ عمل جو ہے عمل, یا کسی خوف کی بنیاد پر انجام دیا جا رہا ہے کہ اس ہستی کو آپ نے کہیں خوفناک پایا ہے کہ اگر آپ اس کے آگے نہیں جھکیں گے تو آپ کو کسی مصیبت سے دوچار کرے گا, یا کسی قسم کی لالچ میں یہ عمل کر دیا جائے. ورنہ کما حقہ اطاعت اور عبادت کے لیے معرفت صرف لفظ امکان نہیں, واجب. اگر معرفت نہ ہو تو خدا کی اطاعت اور عبادت در حقیقت معنی نہیں رکھتی. جب یہاں پر جناب امیر علیہ السلام جو ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ بھی بہت اہم ہے اس کا سمجھنا. تشابہ, تشبیہ دینا. اچھا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں انسانی ذہن اس ٹریپ میں, اس جال میں بہت آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے, اور معمولی اور عادی انسان نہیں, بڑے بڑے علماء اور عقلاء. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, سمجھتا ہے, آپ کسی بھی شے کا تصور کریں، در حقیقت انہی پیمانوں پر ہی کریں گے کہ جو آپ جانتے اور سمجھتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک اصول ہے، عقلی اصول ہے، کہ اگر یعنی کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج سے 5000 سال پہلے کے انسان کے سامنے ایک راکٹ یا ہوائی جہاز کی بات کی جاتی، اس کے لیے چیز ناقابل تصور ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی کوئی چیز یعنی کہ پھر آپ کہیں کہ اچھا تم نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، نے کہا ہاں، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تو اب اس کے دماغ میں آنا شروع ہوگا، اچھا یہ جو پرندے فضا میں پرواز کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ اس پر بیٹھ کر زمین سے کسی دوسرے کرے یا سیارے پہ جایا جا سکتا ہے، پھر دشواری ہوگی بہت زیادہ سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس چیز پر بہت زیادہ محنت صرف کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت میں تشبیہ کا پہلو کہیں نہ آنا پڑے. یعنی کہ میں صرف آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ جتنا مختصر وقت ہے کہ میں اس میں چیدہ چیدہ نکات کہ جو میرے اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، تشبیہ کا توحید سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں بننا چاہیے. یعنی توحید ہے ہی یہی کہ خدا کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی شے سے کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا. تو جو منکر ہے اس کے لیے وجود اور اس کی علامات کافی ہیں، لیکن جو خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے، اقرار کرنے والا ہے، اسے بھی کس بات سے خبردار رہنا ہے کہ خدا کو کسی کے مشابہ نہ سمجھ لیا جائے. علم خدا کو علم امیر المومنین جیسا نہ سمجھ لیا جائے. بہت ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم معصوم بحر نہ پید کنارہ. علم معصوم وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، درست ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں نہیں. یہی معصوم جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی زدنی علما. یہی معصوم جب اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے فرحم عبدک الجاہل. اور جب اپنے رب کے مقابلے میں اپنے ذکر بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں اور علی ان دو پرندوں کی مانند ہیں جو توحید کی فضائیں بے کرام میں محو پرواز ہیں. یہ نہیں سمجھنا، کسی کے بھی مشابہ نہیں سمجھنا، یہ وہ غلطی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں. یہ نقطہ ہم نہیں پہنچ سکتے یہاں تک، یہ بھی ہمیں انہوں نے سکھایا. یہ توحید اور یہ معرفت انہوں نے ہمیں عطا کی کہ جو انکار کرتا ہے اس کے لیے وجود میں اور اس کے اپنے نفس میں پائی جانے والی علامتیں سب سے بہترین دلیل ہیں کہ وہ اپنے خلق کرنے والی ہستی کو جان لے اور پہچان لے. اور جو اس کا اقرار کرتا ہے اسے بھی اس ٹھوکر سے ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں اس مقام پہ ٹھوکر نہ کھا جائے کہ اس کی صفات کو کسی بھی مخلوق یا بندے کی صفات کے مشابہ سمجھ لیا جائے. تعالی اللہ علوا کبیرا، جو جملہ آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وہ بلند ہے ان تمام چیزوں سے. فوق ما قال القائلون، جو بھی کہنے والے اس کے بارے میں یا کسی بھی ہستی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ان سب سے مافوق ہے. یہ ہے اصل توحید. یعنی یہ جو میں نے دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ توحید کی بنیادی معرفت ہے کہ اگر یہ دو باتیں ذہن میں نہ سمجھی جائیں، نہ رکھی جائیں، تو پھر آپ توحید کے اعلیٰ منازل معرفت تک ترقی نہیں کر پائیں گے. پہلا نقطہ کیا ہے کہ اس کا ہم سے وجود، ہم سے رشتہ وجود و عدم کا ہے، واجب و ممکن کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے ہم سے کبھی ہم خدا کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کبھی غائب ہوتے ہیں، بلکہ اگر خدا کی توجہ ایک لحظے کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے اور پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق سے ہٹ جائے تو اس شے کا وجود عدم میں چلا جائے، عدم کے برابر ہو جائے. اور پروردگار کے بارے میں، رب کے بارے میں، خالق کے بارے میں یہ تو سوال کرنا ہی نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، بلکہ جب اس کے وجود اور اس کی حقیقت کی معرفت رکھی جائے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کو ہم کسی مخلوق سے متشابہ یا متشابہ تو نہیں کر کے سوچا ہے. اب میں آپ کو ایک دو جملے معصومین علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اصول کافی میں کتاب التوحید، اور تقریباً میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں واللہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، اور یہ جملہ خمینی نے بھی آخری آیات میں سے، کچھ حضرات نے چہل حدیث پڑھی ہو اور خمینی کی، تو آخری پانچ حدیثیں توحید پر ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص ایک ذہن بناتا ہے لوگوں کا، یعنی جو اس میں بہت حسین ترتیب ہے چہل حدیث میں، کہ شروع پہلی حدیث ہے جہاد بالنفس، جہاد اکبر، کہ اس امر کی طرف متوجہ کرایا کہ انسان کی زندگی عبث ہے، بیکار ہے، ناکافی ہے جہاد بالنفس کے بغیر. اگر انسان کی زندگی میں جہاد بالنفس نہ ہو تو کوئی مقصد نہیں. اس کے بعد تقریباً 10 احادیث جو منتخب کی ہیں وہ ہیں کہ جو نفس کی بیماریوں سے متعلق، اور جو حسد، خود پسندی، حسد، تکبر، محبت دنیا، اتباع ہوا، 10 حدیثیں نفس کی بیماریوں سے متعلق، کہ جو اپنے نفس کے ساتھ، نفس کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اپنے نفس سے بیماریوں کو، خرابیوں کو دور کرے. اس کے بعد ان امور کی طرف توجہ دلائی جو نفس کی ترقی اور ارتقاء اور ڈیولپمنٹ کا سبب بنتے ہیں، جیسے تفکر، جیسے اخلاص، جیسے صبر، شکر، علم. اور آخری 5 حدیثیں ہیں توحید، کہ ان تمام چیزوں کا، جہاد نفس کا، اپنے نفس سے بیماریوں کو دور کرنے کا، اپنے نفس میں صفات حسنہ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ توحید کی کما حقہ معرفت تک پہنچے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے چہل حدیث کو اس نظر سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو 40 حدیثیں انہوں نے مرتب کی ہیں، آخری 5 حدیث، اور اس میں انہوں نے آخری جو صفحہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی عرفانی بیان، عرفانی باتیں کر کے یہ ثابت کر سکوں کہ میں اس میدان کا مرد ہوں، بلکہ یہ سب کا سب صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو اور انسانوں کو توحید کے حوالے سے بیدار کر سکوں، جو کہ ہر نبی کا، ہر معصوم کا، ہر ولی کا اصلی اور حقیقی مقصد ہے. لیکن دنیا کے دام ہائے فریب اور شیطان کا جال اس قدر دقیق ہے کہ اکثریت انسان اسی میں پھنسی رہتی ہے، اور ان معارف کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن اس راہ پر چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے. یا تو متوجہ ہی نہیں ہوتے، یا اگر متوجہ ہو بھی گئے تو یوں کہہ لیجئے کہ اپنی زندگی میں اتنا وقت نہیں پاتے کہ اس طرف، اس راہ پہ چل سکے. آپ پڑھیے اس کو، اس نظر سے بھی دیکھیے اس کتاب چہل حدیث آپ کو ملی. اور یہ کتاب انہوں نے خاص طور سے یہ کہہ کے لکھی ہے کہ یہ میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو میں لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، 40 احادیث کی تفسیر و تشریح. تو کتاب التوحید کبھی ہماری نظروں سے نہیں گزری ہوگی، تقریباً یقین ہے یہ بات ہے. اور میں نے یہ جمعہ خمینی کا جملہ کیوں سنایا، اس لیے کہ تاکہ میں اس سے سہارا لے کے یہ جملہ کہہ سکوں کہ یہ بات میں تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تأسف کے ساتھ متوجہ کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کتاب التوحید، کتاب العقل والجہل، اب ترجمے بھی موجود ہیں آپ کے پاس. اب یہ اصول کافی کے اندر یہ جو بنیادی ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. دیکھیں، توجہ کریں، کتاب التوحید امام باقر علیہ السلام، من خلقه، بے شک اللہ خالی ہے اس سے جو مخلوق کے پاس، جو اس نے خلق کیا، جو کچھ خدا نے خلق کیا وہ اس سے خالی ہے. یعنی مخلوق کے اندر مثال کے طور پر کیا صفت پائی جاتی ہے کہ ہر صفت موجود ہے لیکن محدودیت کے ساتھ، خدا اس محدودیت سے خالی ہے. وَخَلْقُهُ خِلْوٌ مِّنْهُ، اور مخلوق ان تمام چیزوں سے خالی ہے کہ جو خالق کے پاس پائی جاتی ہے. یعنی مخلوق میں اللہ کی صفات کا جلوہ ہے، اللہ کی صفات کا جلوہ ہے، لیکن ان صفات کی وہ حالت اور کیفیت یا وہ معیار نہیں ہے جو خالق میں. کیسے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کہیں ہم علم انسانی کو، حتیٰ کہ علم مدینہ علم کو، علم خدا سے تشبیہ دینا شروع کر دیں یا کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو یہ شرک ہے. یہ ہے کہ صفت بندے کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ بندہ فقیر محض ہے، بندہ صفات کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ اپنے خالق سے، اپنے معبود سے. اس میں شرک نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیے کہ بندے میں جو صفت پائی جاتی ہے یہ مشابہ اور کمپیریبل ہے اسی صفت کے جو خالق میں پائی جاتی ہے، یہ شرک ہے. یہاں شرک ہو جائے گا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ کہ اللہ خالی ہے اس سے جو خلق میں ہے، اور خلق خالی ہے اس سے کہ جو اللہ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہو خالق و کل شے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہر شے کو خدا نے خلق کیا ہے اور خدا کو کسی نے خلق نہیں کیا. تو جو ہر شے کا خالق، یہاں ایک بہت بہترین عجیب لطیف نقطہ سامنے آتا ہے. بہرحال میں اس کو بیان کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ وقت کافی لگے گا، لیکن اس چیز پر سوچئے گا ضرور کہ ہستی واحد ہے جس سے ہر مخلوق اپنی صفات کو حاصل کر رہی ہے. ہر مخلوق اپنی تمام صفات کو ایک ہستی سے حاصل کر رہی ہے، اور کوئی ہستی کسی کو صفت عطا نہیں کر سکتی جب تک اس کا منبع اور مخزن اس کے پاس نہ پایا جائے. میرا جملہ سمجھنا ہے؟ آپ کسی کے پاس علم حاصل کرنے جاتے ہیں، عالم بننے چاہتے ہیں، اپنے اندر ایک صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ میں یہ آپ کو عالم ہونے کی صفت وہ عطا کر سکتا ہے کہ جو خود جاہل ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اسی طریقے سے آپ قوی ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ کو یہ صفت کسی ایسے راہ سے مل سکتی ہے کہ جس میں خود ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہو؟ تو تمام مخلوقات کل صفات ہستی واحد سے حاصل کر رہی ہیں، اور تمام صفات جن میں تضاد بھی ہے، اگر اس ہستی میں ان صفات کا خزانہ نہ ہو تو عطا کیسے کرے گا؟ اور صرف عطا ہی نہیں کرتا بلکہ ہر صفت اپنے باقی رہنے کے لیے ہر لحظہ اس کی توجہ کی بھی محتاج ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ہستی کا تصور لایا جا سکتا ہے ذہن میں؟ اس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. قرآن کریم سورہ حجر آیت 25، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزائن ہیں. ہر صفت ایک شے ہے نہیں، ہر صفت کے خزائن خدا کے پاس ہیں. کیسے تصور کیا جا سکتا ہے اس کو؟ اس کو کس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ اڑنے والی صفت، چلنے والی صفت، رینگنے والی صفت، تیرنے والی صفت سب آپس میں الگ الگ علیحدہ ہے، سب کے خزائن وہاں پر اس کے پاس ہے. عندنا کیسے اس کا تصور ممکن؟ تو بس یہ دو باتیں یاد رکھیے کہ اس سے کسی کو مشابہ قرار دینے کی کبھی کبھی یہ تصور دماغ میں نہ لیں، بلکہ جب بھی سوچیں معصوم کی صفت کے بارے میں سوچیں تو کیا سوچیں کہ یہ صفت کا کمال جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس ہستی میں، یہ سب کا سب اسی رب کا جلوہ ہے اور عطیہ ہے. نہ کہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ صفت جو نظر آ رہی ہے یہ صفت خدا کی صفت کے مشابہ، نہیں، یہ تجلی پروردگار ہے. اور کسی بھی مخلوق اور ممکن میں جتنی تجلی ہو سکتی ہے یہ وہ تجلی ہے، یعنی کسی بھی ممکن و موجود میں جس درجے اور معیار کی تجلی ہو سکتی ہے صفت خدا کی، یہ وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، نہ کہ مثل خدا، نہ کہ تشبیہ خدا. یہ معرفت کا انتہائی اہم نقطہ ہے. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قول معصوم کے تحت یہ معرفت ابتدائی ہے، یعنی اتنا تو بندے کو جاننا ہی چاہیے، اگر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کلیم نہ کرے کہ میں اس کے جس کو سجدہ کر رہا ہوں، جس کے آگے کھڑا ہو رہا ہوں، جس کے قیام اور رکوع بجا لا رہا ہوں، جس کی بارگاہ میں اس کو پہچانتا ہوں، پھر یہ بات نہ کرے. یہ ابتدائی معرفت. اور ایک جملے میں اب یہ بھی سن لیجیے کہ معرفت کی انتہا کیا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جو آغا خمینی نے چہل حدیث کی آخری حدیث، چالیسویں حدیث ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ان اللہ عز و جل علم، بے شک اللہ عز و جل کو علم تھا، علم ہے خدا کی، انہ سیکون فی آخر الزمان، کہ آخر زمان میں، آخر زمان کون سا ہے؟ قیامت سے نزدیک. یعنی زمان کے اول اور آخر کا تعین کیسے کریں گے؟ کہ جہاں انسان کی خلقت کی ابتدا ہے وہ زمان اول ہے، اور جب انسانیت قیامت تک، محشر تک پہنچ رہی ہے وہ زمان آخر ہے. تو یہ علم خدا میں ہے کہ آخر زمان میں ایسے لوگ ہوں گے، کیسے؟ اقوام متعمقون، ایسی اقوام پیدا ہوں گی جو متعمق ہوں گی، گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ارے عجیب جملہ نہیں امام کا؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمون، مؤمنون، متقون، اقوام متعمقون، ایسی اقوام پیدا ہوں گی کہ جو گہرائیوں میں اترنے کی، جانے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی. فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد، ان لوگوں کو کہ علم کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے قل هو اللہ احد کو نازل کیا، اور سورہ حدید کی آیت ابتدائی چھ آیت کو وہو علیم بذات الصدور، ان کے لیے فمن راما وراء ذلك فقد حرك، راما جو اس سے ماورا طلب کرتا ہے پس وہ ہلاک ہو گیا. اس کی تشریح یہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس آخری جملے کا مطلب ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیتیں یہ معرفت خدا کی پیک ہے، پنیکل، سمٹ ہے توحید کا. اور اس کے علاوہ بھی، اس سے ماورا اگر کوئی کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ برتائے ہلاکت میں، یعنی اس سے بالا تر توحید بیان نہیں ہو سکتی جو سورہ اخلاص میں اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتوں میں بیان ہوئی. والاول والآخر والظاہر والباطن. عقل نہیں حیران ہو جاتی انسان کیا جملہ کیا ہے. والاول وہی اول بھی ہے, والآخر وہی آخر بھی ہے. جو اول ہے آخر ہے, والظاہر والباطن. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. يُخْرَجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرَجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کیا انسان اس کی تشریح کرے. یہ تو وہی ہے بات کے جو اہل ہے اس پر حقیقت کھل جائے تو بات ہے, لفظوں کی تشریح سے ماورا ہے. تو یہ ہے حد, یہ ہے حد. پہلی حد شروع کہاں سے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا معصوم کی نظر میں, اور حد کیا ہے معصوم کی نظر میں وہ بھی بتا دیا کہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ الصمد یہ انتہا ہے معرفت توحید کی. جس کو یہ سمجھ میں آ گیا اس نے ممکنہ حد تک توحید کی معرفت کو حاصل کر لی. اور بس اسی معرفت کے حوالے سے ایک کہ معرفت ہوتی کیا ہے, یہ ایک امام علیہ السلام کا, کیونکہ آج کی گفتگو میں میں نے ارادہ یہی کیا کہ جو بھی بیان کروں گا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کروں گا.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
کہ معرفت در حقیقت ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. چھٹے امام سے ایک صحابی نے آپ کو پوچھا معرفت خدا معرفت توحید کے حوالے سے کیا ہے, کیسے ممکن ہے, کس حد تک حاصل ہو سکتی. امام نے کہا کہ ایک میں تم کو ایک چھوٹی سی تمثیل تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ فرض کرو کہ تم نے ایک کسی مقام پر کسی جگہ پر ایک گھر بنا کے ایک بکری کو پالا ہے, اور تم روزانہ وہاں جاتے ہو اور اس بکری کو دانہ دیتے ہو, پانی دیتے ہو, اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہو, پھر واپس چلے آتے ہو. اس بکری سے اگر پوچھا جائے کہ وہ شخص جس نے تم کو یہاں پہ رکھا ہے وہ کیا ہے, اس کی معرفت تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے مالک کی معرفت کیا ہے, تو وہ بکری اس سے زیادہ کیا جواب دے سکتی ہے کہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے, اس نے میرے رزق کا مناسب انتظام کیا, میرے رہنے کے لیے ایک آرام دہ گھر بنا دیا, اور وہ مجھ سے اور میری ضروریات سے غافل نہیں ہے. اس سے زیادہ وہ کیا بتا سکتی ہے. لیکن
تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
لیکن تم جو ہمارے پاس بیٹھتے ہو اور جن معارف کو ہم سے سنتے ہو اور جو خیالات تمہارے ذہن میں گردش کرتے ہیں, کیا اس بکری کو ان کی ذرہ برابر بھی خبر ہو سکتی ہے. یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں تشبیہ ممکن نہیں ہے, لیکن یہ معرفت در حقیقت کیا ہے, یہ معرفت لفظ نہیں ہے, یہ معرفت اس ہستی کا اثر ہے جو میرے نفس پہ پیدا ہوتا ہے. اثر ہے, اس جملے کو بھی یاد رکھیے. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا سمجھا سکوں اس بات کو, لیکن خدا کا اثر نفس پر یہ حقیقی معرفت ہے. اور یہ اثر بڑھتا کس وجہ سے ہے, اسلمت لرب العالمین, اس تسلیم کی وجہ سے بڑھتا ہے. جتنا جتنا یہ تسلیم کا جذبہ بڑھے گا, تسلیم کی کیفیت میں ترقی ہوگی, اضافہ ہوگا, اتنی اتنی یہ اثر بڑھتا چلا جائے گا, یہ نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, آپ اپنے اللہ کے اپنے رب کے بلندتر عارف ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی امام سجاد علیہ السلام نے ایک